اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، یہ مضمون چل رہا ہے خوف خدا سے متعلق، جس دل میں اللہ تعالی کا خوف ہو عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اس کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرے. گزشتہ جمعے کو بھی کچھ مضمون آپ نے سماعت فرمایا تھا. اس سلسلے میں مضامین چل رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں جنتی اور جہنمیوں میں نسبت. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ترجمہ ہے، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی اور بھاری چیز ہے. پھر آپ نے فرمایا، جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے یاد کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے اٹھو اور انسانوں میں سے جنت اور جہنم کا حصہ علیحدہ کر دو. حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے باری تعالی، جہنم کا حصہ کتنا ہے اور جنت کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ تعالی فرمائیں گے، ہر ہزار میں سے 999 جہنم میں اور ایک جنت میں. یہ سن کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رونے لگے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی ہوگے. اس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کی بعثت سے پہلے جاہلیت کا زمانہ گزرا ہے، یہ تعداد زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے پوری کی جائے گی، پھر بھی اگر پوری نہ ہوگی تو منافقین سے پوری کی جائے گی، اور تمہاری مثال پہلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے اونٹ کے پہلو میں کالا تل ہو. پھر فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا دو تہائی ہوگے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر خوشی کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا. پھر آپ نے فرمایا، دو قسم کی مخلوق ایسی ہے، جس طرف وہ ہوگی وہی تعداد میں زیادہ ہوگی، ایک یاجوج ماجوج اور دوسرے جنوں اور انسانوں میں سے کفار اور مشرکین، یعنی جہنم کی تعداد انہیں سے پوری کی جائے گی. اندازہ کیجئے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک جنتی ہوگا اور 999 جہنمی ہوں گے. اور یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کی سچائی میں صداقت میں کوئی شک ہی نہیں. اس میں آپ اور ہم پوری کوشش اور جستجو جاری رکھیں کہ اللہ پاک کی مہربانی ہو اور وہ ایک جو شمار ہوگا، جو جنتی ہوگا اللہ پاک وہ ایک ہمیں اور آپ کو بنا دیں. کوشش ہماری آپ کی ہوگی اور مہربانی پروردگار کی ہوگی، ورنہ زیادہ تر غفلت میں پڑنے والے بہت زیادہ غافل رہتے ہیں، آخرت کو بھول ہی جاتے ہیں، اور بھولتے بھولتے اتنے زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ آخرت کا انکار بھی کرنے لگتے ہیں. اس طرح سے آدمی راہ سے ہٹ جاتا ہے اور برائی میں ڈوب جاتا ہے تو اس کو بہت زبردست طریقے سے شیطان اور نفس بہکا لیتے ہیں, اور وہ پھر آگے جب اپنے کیے کو دیکھے گا تو وہاں بہت پچھتائے گا, لیکن وہ 999 میں شامل ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ وہاں اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں کہ اس تعداد میں جائے یا اس میں, یہاں ہاتھ میں ہے کہ کس تعداد میں ہوتا ہے اور کس گروہ میں شامل ہوتا ہے. یہاں اللہ پاک نے اختیار دیا, یہ تو اللہ پاک کی بڑی زبردست مہربانیاں ہیں کہ وہاں کی ساری باتیں اللہ پاک نے ہمیں آپ کو یہاں ہی بتا دی ہیں تاکہ ہم ان حرکتوں سے بچیں جو وہاں پریشان کن اور نقصان دہ ہوں گی اور خسارے میں ڈالنے والی ہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنی بڑی تعداد میں, 1000 کی تعداد میں صرف ایک جنتی ہوگا. اس کا مشاہدہ آپ یہ بھی کر لیجئے کہ آپ دیکھیے کہ مسلمان کثیر ہیں جہاں کہیں بھی آبادی ہے. مثلا اپنے شہر ہی میں دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی آبادی بھی آبادی ہے, اور اس طرح سے نمازی جو ہیں ان کا تناسب بھی دیکھ لیں کہ نماز میں کتنے آتے ہیں. تو اس طرح غفلت میں پڑھنے والے اور اللہ تعالی سے اور اللہ کے رسول سے اور احکام شریعت سے دور ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ورنہ اگر سارے سچے مسلمان بن جائیں, اللہ کے حکموں پر چلنے لگیں, تو ہر نماز ہمیں ایسی ہی لگے جیسے عید کی نماز, جمعے کی نماز. اس لیے کہ ہر مسلمان جب یہ سمجھے کہ مجھ پر یہ جماعت کے ساتھ نماز ضروری ہے, وہ آئے گا تو ظاہر رونق ہوگی. جمعے کی نماز کو اور عید کی نماز کو ترجیح دیتے ہیں اور اہمیت کو مانتے ہیں, تو اس بنا پر مجمع کثیر ہوتا ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر نماز میں یہی صورت ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوتی. جمعہ پڑھنے آتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں 8 دن کی, اور اس طرح سے بعضے اس میں بیچ میں بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. کسی نے کہا تھا 8 کی یا 8 کی یا 360 کی, یعنی پابند نماز نہیں, کبھی 8ویں دن کی جمعے کی پڑھ لیتا ہے, کبھی 60 کی جنازے کی پڑھ لیتا ہے, کبھی 360 یعنی عید کی نماز پڑھ لیتا ہے. لیکن یاد رکھیے, جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعے کے سلسلے میں بھی بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور بہت تاکیدات ہیں. بہت سے وہ اللہ کے بندے اور بندیاں ہوں گی کہ جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھے, رات کو بھی خوب عبادت کی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کی, اور دن میں بھی پورا خیال رکھا, اور جو فضائل بیان کیے گئے ہیں سورہ کہف پڑھی اور اس طرح دوسری صورتیں پڑھی, نمازیں پڑھی, نوافل پڑھے, ذکر اللہ خوب کیا, اپنی ذخیرہ آخرت جمع کیا, تو ان کو وہاں بہت خوشیاں ملیں گی اور بڑے ان کو انعامات ملیں گے اور بہت ان کے درجات بلند ہوں گے. دوسری طرف آپ نے فرمایا ہے کہ فرشتے دروازوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور حاضری لیتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے اور پھر نمازی آنے لگتے ہیں تو فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں, حاضری لینی بند کر دیتے ہیں. پھر وہ بعد کے آئے ہوئے وہ غیر حاضر ہیں. جیسے دفاتر میں بھی بہت سی جگہ ہوتا ہے کہ اتنے بجے تک آ جاؤ تو حاضری لگے گی, اور اگر اس کے بعد آؤ کام کرتے رہو لیکن غیر حاضر لکھے گئے تو غیر حاضر لکھے گئے. تو اس طرح سے فرشتوں کا رجسٹر تو وہ ہے کہ جس میں کوئی گھپلا نہیں. اس میں قیامت کے دن وہ غیر حاضر ہوں گے کہ جو خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آتے ہیں. اس لیے بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آ جایا کریں اور اپنا نام لکھوا لیا کریں فرشتوں کے رجسٹر میں, تاکہ کل کو حاضری ہو تو حاضر نکلیں اور اللہ پاک کی مہربانیاں اور کرم نوازیاں ہو جائیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کے دل میں عظمت ہے اللہ رسول کی, دین اسلام کی, بڑے سکون اور آرام سے نماز پڑھنے آتے ہیں, سکون آرام سے باتیں سنتے ہیں, خطبہ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر بعد کی نماز بھی آرام سکون سے پڑھتے ہیں، خوب آرام سے یکسوئی کے ساتھ دعا مانگ کر پھر واپس ہوتے ہیں. اپنی جھولی اور اپنا یوں سمجھ لیجئے کہ دامن جو ہے وہ اللہ کی عنایت اور مہربانیوں سے بھر کر جاتے ہیں. اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھاگتے دوڑتے پہنچے، دو رکعت پڑی اور واپس بھاگ لیے، گویا اللہ پر انہوں نے بہت بڑا احسان کیا کہ آ گئے تھے. اور سلام پھرا تو ایسے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ، جیسے کوئی مصیبت سے جان چھوٹی تو بھاگے. حرم شریف میں، بلکہ حرمین شریفین میں اکثر ایسا موقع ہوتا ہے دیکھنے کا کہ امام صاحب تو پہلے بالکل مختصر سے سلام جلدی دونوں طرف ایک ہی سانس میں پھیر لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعد میں معظم جو ہیں وہ سلام آرام سے پھیرتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ امام صاحب نے ابھی سلام پھیرا ہی تھا اور معظم صاحب نے ابھی سلام شروع بھی نہیں کیا کہ بعض آدمی اٹھ کے چل پڑتے ہیں اور کافی نکل لیتے ہیں آگے، یعنی بھاگنے کے لیے چل پڑے اور کافی چل پڑے. اتنا صبر نہیں کہ کم از کم سلام تو مؤذن صاحب بھی پھیر لیں پوری طرح سے، ذرا یکسوئی سے کوئی ذکر اللہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ اکبر وغیرہ کہہ لیں، کچھ نہیں، ایسے گھبرا کے بھاگتے ہیں کہ جیسے الحیاذ باللہ کوئی قید خانہ ہے اس سے چھوٹ کے بھاگ رہے ہیں. تو ان کو ظاہر ہے کہ جیسے وہ آیا کرتے ہیں ویسے ان کو پھر ملے گا بھی، کہ جھولی جھاڑ کر گئے، خالی جھولی میں پھر کیا رہے گا سوائے خسارے کے. اس لیے ہمیں آپ کو اللہ پاک سے جو تعلق ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اور دین اسلام سے جو تعلق ہے، اس کو پوری طرح ادا کرنا، یکسوئی اور آرام کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ، لگن کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک خوش ہوں اور پھر نوازیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس طرح اگر ٹھیک ٹھیک چلتا رہتا ہے تب بھی اس کے کاموں میں کوئی حرج تو نہیں پڑتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے. سوچ کی بات ہے، دو چار منٹ اگر وہ اوپر کر لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سمجھ میں آنے کی بات ہے. جس کی سمجھ میں آتی ہے تو وہ کتنا پہلے آتا ہے اور کتنا بعد میں آرام سے جاتا ہے. تو ہمیں آپ کو اس طرح خیال رکھنا چاہیے کہ جمعے کی شب جو آتی ہے اس میں بھی ذکر اللہ کیا کریں، خاص طور سے درود شریف اس کی کثرت رکھا کریں. میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ کم از کم 313 کا عدد جو ہے بڑا مبارک عدد ہے، 313 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. ویسے روز پڑھا کریں، خاص طور سے شب جمعہ میں اس طرح پڑھ لیا کریں، اور یوم جمعہ میں بھی پڑھا کریں، اور باقی جیسے سورہ کہف اور سورہ یاسین شریف، سورہ رحمان شریف اور دوسری اور صورتیں بھی سورہ جمعہ یہ پڑھ لیا کریں، اور اللہ پاک سے خوب دعائیں کر لیا کریں، نوافل پڑھا کریں شکرانے کے، توبہ کے، حاجت کے، مختلف عنوان کے. تو اس طرح سے جتنا ذخیرہ یہاں جمع کرتے رہیں گے آگے انشاءاللہ وہ ذخیرہ ملے گا اور بہت آرام ملے گا. ورنہ دھوکہ کھانے والے جو ہیں وہ دھوکہ کھا جائیں گے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، عبادت گزار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ڈنڈی مار ہیں بہت زیادہ. تو یاد رکھیے کہ ایسے آدمی پھر وہاں جب دیکھیں گے اپنا حساب و کتاب خطرے کا اور خسارے کا، تو پھر ان کو کتنی پریشانی لاحق ہوگی. دوسرے یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سب سے زیادہ ہوگی، 120 صفحے ہوں گی جنت میں کل. ویسے جنت نہیں بلکہ کل صفحے جو ہیں وہ 120 ہوں گی، تو اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ دو تہائی آپ کی امت کی ہوگی. اب یہ کہ ایک صف کتنی لمبی ہوگی یہ ہمیں آپ کو کسی کو پتا نہیں. تو اس طرح سے آپ کی امت ویسے بھی تعداد میں بہت زیادہ ہے، پھر ان میں بھی چھٹنے کے بعد بھی بہت بڑی تعداد ہوگی کہ جو جنت میں جائے گی. 70,000 تو آپ کی امت کے ایسے افراد ہوں گے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اب وہ خوش نصیب کون ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ایک ایک بات کو دل و جان سے مان کر، اپنے کو مٹا کر اور اللہ کو راضی کر لیا اور ان کا اتنا زبردست کام ہوا کہ ان سے حساب کتاب بھی نہیں لیا جائے گا. تو ایسے 70,000 ہوں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عنوانات ہیں کہ جس سے اس امت کی مغفرت کے سامان ہوں گے, اور اس طرح سے بہت بڑی تعداد آپ کی امت کی وہ جنت میں جائے گی. جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خوشخبری سنی تو بے ساختگی پیدا ہوئی, تو انہوں نے اللہ کی بڑائی بیان کی, نعرہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو. یاد رکھیے اسلام میں ایک ہی نعرہ ہے, باقی نعرے یہ بات کی ایجادات ہیں, اور اس طرح سے ان سے ہمیں آپ کو بچنا ضروری ہے. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ اکبر. جہاد میں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو نعرہ لگاتے تھے تو وہ یہی ہوتا تھا اللہ اکبر. اپنے یہاں چونکہ اردو کا سلسلہ ہے اس لیے پہلے نعرہ تکبیر بولتے ہیں, اس کے بعد پھر دوسرے سننے والے اللہ اکبر کہتے ہیں, اور عرب میں یہ سلسلہ تھا کہ ایک شخص نے زور سے کہا اللہ اکبر, دوسرے نے کہا اللہ اکبر, تیسرے نے کہا اللہ اکبر, اس طرح سے پورا مجمع جب اللہ اکبر کی صداؤں سے ہو جاتا تھا منور تو فضا گونجتی تھی. اور یہ اللہ اکبر کی وہ صدا ہے کہ جو کافر کے دلوں کو لرزا دیتی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے بھی کافر نے اقرار کیا کہ اور تو جو کچھ ہے وہ تو جھیل لیں اور سہ لیں, لیکن یہ جو اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں تو دل دہلتا ہے اور بھاگتے ہیں دم دبا کر. یعنی دشمنان اسلام, اس اللہ اکبر میں اللہ پاک نے بڑی زبردست تاثیر رکھی ہے. تو اسلام کا نعرہ صرف اور صرف ایک ہی ہے اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. تو اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے مبارک موقع پر کہ جب آپ خوشخبری سنا رہے تھے خوش ہوئے اور کیسے تاری ہوئی تو اللہ کا نام بلند فرمایا. ہماری آپ کی زبانوں پر بھی یہی نعرہ ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر. اور اللہ پاک نے ہمیں مختلف مواقع پر, دیکھ لیجئے آپ کو ہمیں سب کو اپنے نیک بندوں اور بندیوں کو کس چیز کی تعلیم دی ہے, اللہ اکبر. نماز پڑھتے ہیں نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر, رکوع میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر, اذان دینے والے مؤذن اذان دیتے ہیں اللہ اکبر. تو یہ اللہ اکبر یہ بہت اونچا نعرہ ہے, ایسا اونچا نعرہ کہ اس کا کوئی مقابل نہیں. یہ خوش نصیبی ہے اس امت کی کہ اللہ پاک نے یہ نعرہ عطا فرمایا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ کہ نعرہ صرف اور صرف اسلامی نعرہ یہی اللہ اکبر ہی ہے, اس کے علاوہ باقی نعرے سب ایجادات بندہ ہیں, جس سے ہمیں آپ کو بالکل گریز رکھنا چاہیے. اور اسی میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال پہلی امتوں میں ایسے جیسے اونٹ کے پہلو میں کالا تل. اونٹ کتنا بڑا ہے, لحیم و شحیم, اور اس میں ایک کالا تل کیا نظر آئے گا. تو آپ نے مثال دے کر یہ سمجھا دیا کہ میری امت اور اس میں یہ بخشے جانے والے ان کی تعداد اپنے لحاظ سے بہت ہے, لیکن کل کے لحاظ سے جو ہے بالکل ایسا ہی سمجھ لو جیسے کہ تل. اور پہلے تعداد سے آپ نے بتا دیا کہ 1000 میں سے ایک, 999 نہیں. تو اللہ پاک سے دعا بھی کیا کریں اور کوشش بھی کیا کریں کہ اللہ پاک وہ جو ایک ہوں گے جن کی بخشش ہوگی اللہ پاک راضی ہو کر نوازیں گے, اللہ پاک ہمیں آپ کو وہ ایک بنا دیں اور نیک بنا دیں. فرمایا کہ اہل جنت کے دو تہائی ہو گئے تم جنت میں, اور بھی پہلی امت کے لوگ بھی جائیں گے, تو ان میں تعداد میں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی زیادہ ہوں گے. آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ اور پیغمبروں کو جو وقت ملا اور امت ملی, مخصوص حصے اور خطے ملے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام روئے زمین کی طرف اور اہل زمین کی طرف اللہ پاک نے پیغمبر بنا کر بھیجا, بلکہ تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت اور پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کا زمانہ بھی دراز ہے. 14 صدیاں تو گزر گئی ہیں اور سلسلہ جاری ہی ہے. اللہ پاک ہی کے علم میں ہے کہ قیامت کب آئے گی. تو امت میں ہر وقت ہر زمانے میں اچھے لوگ اور نیک اور اللہ والے، اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ پاک کے کرم ہونے جن پر ہیں ان کی بھی تعداد ہر زمانے میں کم نہیں ہے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک انہوں نے اختیار دیا، موقع عطا فرمایا. اب یہ بندوں کی مرضی ہے کہ وہ اپنے کو کس میں شامل کراتے ہیں، 1 میں یا 999 میں، یہ ان پر منحصر ہے. اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ 2 قسم کی مخلوق ایسی ہے، جس طرف وہ ہوگی وہی تعداد میں زیادہ ہوگی، ایک تو یاجوج و ماجوج اور دوسرے کفار و مشرکین. یاجوج اور ماجوج یہ ایک مخلوق ہے. حضرات مفسرین نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں اور مختلف ان کے حالات اور واقعات. ویسے یہ ایک مخلوق ہے جو احادیث میں ان کا ذکر ہے کہ بہت ٹڈی دل کی طرح ہے، اور یہ کہیں مقید کیے گئے ہیں. اور اس طرح سے جب قیامت کا قرب ہوگا، وہاں ایک دیوار ہے سد سکندری، اس کو یہ چاٹتے ہیں اور روزانہ اس کو پتلی کر لیتے ہیں چاٹ چاٹ کے، اور کہتے ہیں کہ کل صبح ہم نکل جائیں گے. اور اس طرح سے بغیر انشاءاللہ کے یہ روز کہہ کر پھر لوٹ جاتے ہیں. صبح جب آتے ہیں تو وہ دیوار پھر موٹی ہو جاتی ہے، شام تک پھر چاٹتے ہیں. یہ معمول چل رہا ہے کب سے، جب سے اللہ پاک نے چاہا، اور کب تک چلتا رہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اور جب ان کا خروج ہونا ہوگا تو اس دن یہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے، تو اس دن دیوار پھر اتنی ہی رہے گی، اور دوسرے دن یہ چاٹ کر دیوار کو ختم کر کے راستہ بنا کے وہاں سے جو یہ نکلیں گے، تو اس طرح سے یہ آئیں گے جیسے ٹڈی آیا کرتی ہے. ٹڈی کا دل آتا ہے کہ پورا آسمان لال ہو جاتا ہے، اور ٹڈیاں بہت زبردست طریقے سے پھیل جاتی ہیں. اور اس طرح سے پھر یہ جو آئیں گے تو ایسے پہاڑوں پر سے اترتے ہوئے آئیں گے، لگتا ہوگا دور سے دیکھنے سے جیسے پھسلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد روئے زمین پر بڑا فساد مچائیں گے، بربادی مچائیں گے بہت زبردست. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پکڑ کا سامان و انتظام ہوگا، اور پھر یہ مرتے جائیں گے اور ڈھیر لگ جائیں گے ان کے. تو بہرحال یہ یاجوج اور ماجوج یہ بڑے تن و من بھی ہوں گے اور بہت خطرناک بھی ہوں گے. بعضوں نے تو کہا کہ چنگیز اور ہلاکو وغیرہ یہ ان کا ہی وہ تھا کہ وہ بھی اسی طرح سے پہاڑوں سے ایسے اترے کہ ٹڈی دل ہوتے تھے. واللہ عالم وہ مراد ہیں یا کون ہیں. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد میں پیدا ہوئے، ان میں کے ایک بیٹے کی یہ نسل ہے کہ جو بہت ہی زیادہ وہ سمجھ لیجیے زور آور قداور اور بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کی قوم ہے. اور کہاں مقید ہے واللہ عالم. اب اس کے بعد فرماتے ہیں صالحین کی معیت اور رفاقت ان کی پیروی پر منحصر ہے. صلحاء صالحین اللہ والے، اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب کے محبوب، ان کو اللہ پاک نوازتے ہیں، اپنی مہربانیاں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی خوب اطاعت کرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو بھی لگ جائے گا، جو بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانیاں ہوں گی. اور یہ صالحین مستقل ایک جماعت ہے جس پر اللہ پاک کی خاص رحمت کی نظر ہے. اور 4 قسم کی جماعتیں ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی، حضرات شہداء کرام کی، حضرات صدیقین کی، اور حضرات صلحاء کی اور صالحین کی. ان 4 جماعتوں کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ پاک ان پر انعام فرمائیں گے.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. کہ جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، کہنا مانے گا، اپنی نہ چلائے گا، اللہ کی مانے گا اور اللہ کے رسول کی مانے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا، تو اللہ پاک اس پر انعام فرمائے گا. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمائے ہیں. اور وہ انعام یافتہ چار جماعتیں ہیں، وہ کون ہیں؟ سب سے پہلی تو جماعت جو سب سے افضل ترین جماعت ہے وہ ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی، اور انہی ہستیوں کی بہت زیادہ کامل اور مکمل اکمل بات ماننے والے، جان نثاری کرنے والے حضرات صدیقین، اور اس طرح سے پھر اس کے بعد حضرات شہداء کرام، اور پھر صالحین کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی ہر طرح سے قربانی دینے والے. تو ان ہستیوں پر اللہ پاک کی بہت مہربانی ہے اور انعام فرماتے ہیں اللہ پاک ان پر، یہ انعام یافتہ ہستیاں ہیں اور انعام یافتہ حضرات ہیں. جو بھی ان کا ساتھ چاہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے یہ بشارت ہے. اور پھر اللہ پاک نے خود ہی فرمایا کہ یہ بہت اچھی رفاقت ہے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، بہت ہی اچھی رفاقت ہے یہ. اور فرمایا کہ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، خاص اس کی مہربانی اور کرم کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ کر دیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو علیم ہے اور زبردست کریم ہے. تو ان کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے کوشش اس بات کی ہو کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں کوئی کمی نہ ہو، ہم اپنی صورت بھی اور اپنی سیرت بھی، اپنا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رفتار گفتار، کردار، سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر لیں، آپ کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال لیں اور اپنے آپ کو بالکل مٹا لیں اور اللہ کے حکموں کو غالب کر لیں، تو یہ انعامات ملیں گے اور یہ بشارت جو ہے اس کے مستحق ہوں گے. فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں یہ ارشاد دھوکے میں نہ ڈال دے کہ المرء مع من احبا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایسے بتیرے لوگ ہوں گے جو صرف دھوکہ کھانے والے ہوں گے، محبت نام کو نہیں ہوگی اور دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا اور وہ خسارے میں پڑ جائیں گے. فرمایا کیونکہ تمہیں صالحین اور ابرار کی معیت اور رفاقت بغیر ان کی اتباع اور پیروی کے حاصل نہیں ہو سکتی. کیا یہود اور نصارہ اور اہل بدعت کو اپنے انبیاء کے ساتھ محبت نہیں ہے لیکن وہ ان کی رفاقت اور معیت سے محروم ہوں گے؟ یہود و نصارہ کو بھی اپنے پیغمبروں کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا اس لیے کہ انہوں نے ان کی پیروی چھوڑ دی، اور بدعتیوں کو بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت نصیب نہیں ہوگی، محرومی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، بدعت اور رسومات کو انہوں نے رواج دیا اور اس پر وہ عمل پیرا رہے. اس لیے یاد رکھیے جو کامیاب ہوگا وہ وہی ہوگا کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے. اور یہاں یہ بھی بتا دیا کہ صلحاء کے پاس تو بیٹھتا رہا، اس سے پہلے میں واقعات بعض عرض کر چکا ہوں، بیٹھتا رہا لیکن دل میں اس کے کوئی عظمت نہیں، نہ وہ طلب لے کر آیا، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس رفاقت سے اور اس معیت سے اور اس صحبت سے جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں منافقین آیا کرتے تھے. ایسی پیاری ہستی کہ کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں جن کی شان یہ ہو. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر, ایسی پیاری ہستی کو پا کر بھی انہوں نے کچھ نہ پایا اور سب کچھ گنوایا, اور ایسے بھی ہوئے کہ جو آئے آپ کو دیکھا کہ آپ کے ساتھی بڑی عزت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, جان چھڑکتے ہیں اور آپ کا بہت ادب کرتے ہیں, آپ کی طرف پیٹ نہیں کرتے. پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اور یہ کون ہیں آپ کے پاس جو بیٹھے ہیں؟ کہا یہ میرے صحابہ ہیں, مجھ پر جو ایمان لائے ہیں. باتیں سنی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اپنی جماعت میں داخل کر لیجئے. پہلی دفعہ میں یہ کام ہو گیا, اور بعض ایسے بھی ہوئے کہ آپ کی خدمت اقدس میں آئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ نیک عمل کیے جاؤ, ایمان پر مضبوط رہو, اور فرمایا جاتے ہوئے کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہے, انہوں نے کہا جاتے ہوئے کہ یا رسول اللہ بس اس پر جمع رہوں گا, نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا. فرمایا کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. تو جس کی قسمت یاوری کر گئی وہ تو بہت اونچے مرتبوں پر پہنچ گیا. جیسا کہ آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت اونچی شان ہے, بڑے اونچے مرتبے ہیں. اور جب آپ کو دیکھا, اور ایک دن نہیں دو دن نہیں برسوں دیکھا, مدنی زندگی میں 10 سال دیکھا, اور آپ سے ہاتھ بھی ملائے, آپ کی باتیں بھی سنی, آپ کے چہرے اندر کو بھی دیکھا, لیکن اس دل کی آنکھ سے نہ دیکھا, اور دل کے اندر کوئی تڑپ پیدا نہ ہوئی, کوئی اخلاص پیدا نہ ہوا, تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ محروم ہی رہے, اور محروم بھی ایسے محروم کہ بہت بدترین قسم کے محروم رہے. ان کے اوپر مہر لگی اللہ پاک کی طرف سے, ان کے دلوں پر مہر لگی کہ یہ ان کے دل ایسے بند ہیں کہ یہ کھلتے نہیں حق کے لیے. تو ان کا ٹھکانہ بھی پر ایسی ہی جگہ ہونا چاہیے جس کے لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے نچلے طبقے میں یہ منافقین ہوں گے. کون؟ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی, آپ کے مبارک چہرے کو دیکھا, آپ سے ہاتھ ملائے, حتیٰ کہ منافقانہ انداز ہی سے جب آپ جہاد سے واپس تشریف لاتے تھے تو مل کر کہتے تھے ہمارے لیے دعا فرما دیجئے, اور آپ دعا فرما دیتے تھے. اللہ پاک نے کہا یہ منافق بڑے منافق ہیں, بڑے نالائق و نامقول ہیں, بہت ہی زیادہ نافرمان ہیں, باغی ہیں. ان کے لیے آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ نہ تو ان کے لیے استغفار کریں نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں. فرمایا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں, حتیٰ کہ آپ 70 مرتبہ بھی اگر ان کے لیے استغفار فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے. ایسے منافقوں کا اندازہ کیجیے آپ کہ اس مبارک صحبت سے انہوں نے کوئی بتی پر فائدہ نہیں اٹھایا, اس وجہ سے ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوا. اور جو اخلاص کے ساتھ آئے, دل جمی کے ساتھ باتیں سنی, بازے بازے تو ایک آدھی صحبت آپ کو میسر, آپ کی میسر آئی, اور آپ کی ایک آدھ صحبت ہی میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر صحابیت کے مقام پر فائد ہو کر جو گئے, تو ظاہر ہے کہ صحابی کا کوئی دوسرا ہم پلہ ہو نہیں سکتا. اس لیے یاد رکھیے کہ صحبت سے طلب صادق کے ساتھ فائدہ اٹھانے والے کو تو فائدہ ہوتا ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے, واقعہ تو سنا ہوا ہے لیکن یہ دیکھیے کہ صحبت سے آدمی تو آدمی جانور تک پر بھی اثر پڑتا ہے اگر طلب صادق ہو. ایک بزرگ ہندوستان کے کاندھلے کے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ ایک دیہات میں اپنے مرید کے ہاں تشریف لے گئے, جانے سے پہلے آپ نے خط بھیج دیا تھا کہ میں آؤں گا فلاں وقت تک پہنچنے کی امید ہے. تو وہاں کے جو پٹواری تھے انہوں نے بھی سنا, گاؤں بھر میں اطلاع ہو گئی بزرگ ہستی تشریف لا رہے ہیں. تو پٹواری نے اپنے ماتحتوں کے ذریعے سے حکم دے کر تازہ کتر, جو نوجوان نسل نہیں جانتی کتر کیا ہوتا ہے, وہ انتظام کرایا چارہ, بیل کا چارہ. جو مکئی وغیرہ اگتی ہے تو بھٹے وغیرہ تو مکئی وغیرہ تو پکا لیتے ہیں, اس کے بعد وہ اس کی ہری گھاس جو ہوتی ہے اس کو کاٹتے ہیں. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مشینیں چل گئی, اب تو پہلے ہاتھ سے ہی کاٹا کرتے تھے, اس میں ایک ہاتھ سے ڈالتے تھے دوسرے ہاتھ سے چلاتے تھے, تو اس کو کتر کہتے ہیں. پھکنی بھی نہیں جانتے, بہت سارے پھکنی کیا ہوتی تھی بےچارے, ظاہر ہے کہ دیکھی نہیں تو کیا پتا. آگ جلانے کے لیے پائپ کو استعمال کرتے تھے, اس کو پھکنی کہتے تھے. تو بہرحال قصے مختصر, انہوں نے اطلاع کر دی تھی. تو اس پٹواری نے اپنے ماتحتوں کو آرڈر دیا کہ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں, ان کے بیل کے لیے تازے کتر کا انتظام کریں. چنانچہ وہ پہنچے, بیل گاڑی لے کر گئے تھے اپنی, بیل گاڑی پر وہاں پہنچے, جا کر آپ نے بیل کھول دیا گاڑی سے الگ کر کے, اور اس کو گاڑی کے ایک پہیے میں اس کے رسی باندھ دیتے ہیں عام طور سے, اس طرح سے اس کو گاڑی سے الگ کر کے باندھ دیا. تو پٹواری جو تھا ملا ملایا, اور گاؤں والے سارے ملے. ملنے کے بعد کہا کہ حضرت کے بیل کے لیے چارہ پھیلاؤ, تو انہوں نے کپڑا سامنے رکھ کے چارہ ڈالا, اب بتیرے چمکارا, دکھایا سنگایا سب کچھ کیا, لیکن حضرت کا بیل تھا کہ اس نے التفات ہی نہیں کیا. حضرت باتوں میں لگے رہے, بظاہر انجان بنے رہے, ملتے ملاتے رہے, خیر خیریت کرتے رہے لوگوں کی, لیکن نظریں جو تھیں وہ ادھر تھیں, دیکھتے رہے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا کہ ملازمین ہر طرح عاجز ہو گئے, ہاتھ میں لے لے کر بھی سنگا بھی لیا, چمکار بھی لیا, لیکن بیل جاتا ایک بھی اس میں سے, یہ سمجھ لیں کہ ایک دانہ نہیں لیتا ہے کتر کا. تو پھر بالآخر حضرت نے فرمایا کہ بھئی بیل بھی میرے ساتھ رہ رہ کر وہ بھی بگڑ گیا, اس کی بھی عادت بگڑ گئی. لوگوں کے سامنے تو یہ فرمایا, اور پھر آگے بڑھ کر آپ نے یا مریض سے ہی فرمایا کہ بھئی وہ گاڑی میں جو میرا کتر رکھا ہے وہ ذرا پوٹلی اٹھا لاؤ. تو بیل گاڑی میں سے اپنے ساتھ وہاں سے کتر لے کر چلے تھے خرید کر, تو وہ لا کے سوکھا ہوا کتر تھا, باسی تھا. وہ جو سامنے لا کے رکھا اور کھولا تو اس نے کھانا شروع کر دیا فوراً. یعنی اللہ والوں کی صحبت کا اثر کتنا پیارا ہے کہ جانور تک بھی حلال اور حرام کو سمجھنے لگا, اور بتیرے انسان بھی جو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں حلال اور حرام کو سمجھنے لگتے ہیں, اچھے اور برے کو سمجھنے لگتے ہیں. جو طلب کے ساتھ نہیں آتے تو وہ محروم ہی رہ جاتے ہیں, ان کو تو تنقید کا شوشہ مل جاتا ہے, اعتراض کا موقع مل جاتا ہے. اور جو طلب صادق کے ساتھ آتا ہے اللہ پاک اس پر مہربانی کرتے ہیں, اس کا کام بنتا ہے. تو اندر جا کر حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ کہ میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے بیل کو بھی جو ہے حرام سے نفرت ہے. ظاہر ہے کہ پٹواری نے تو آرڈر دیا, کس کی زمین میں سے کتر کاٹا گیا, کس کی میں سے نہیں, کسی کی کیا مجال تھی جو پٹواری سے کوئی اڑ لے. تو ظاہر ہے کہ جائز تو نہیں تھا, جب ہی تو بیل نے بھی منہ نہ لگایا. تو یہ بتایا کس نے, سمجھایا کس نے, اللہ نے. اور بہت واقعات بیان ہوتے ہیں, کتابوں میں بھی لکھے ہیں, اللہ والوں کی صحبت سے ایسا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی تو آدمی جانور بھی سج جاتے ہیں. حضور سرور کون ہے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ یاد آ رہا ہے. ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے, ایک یہودی نے بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد ایک ہرنی پکڑ لی. شکاری تھا یہودی, شکار کی اس نے ایک ہرنی, اور تھک گیا تھا بہت زیادہ, اس کی ٹانگ باندھی اور کھوٹا گاڑ کے اس میں رسی باندھی اور سو گیا. حضور سرور کون ہے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر سے جو گزرے تو ہرنی نے آپ سے فریاد کی, کہا یا رسول اللہ میں بچے والی ہوں, میرے بچے کوہ کے دامن میں ہیں اور بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے, میرا دودھ چڑھ چڑھ کے آ رہا ہے, ٹھنڈ بھرے جا رہے ہیں میرے دودھ سے, آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے کھول دیں. تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ واپس آئے گی؟ اس نے کہا کہ جی میں وعدہ کرتی ہوں میں دودھ پلا کر واپس آؤں گی. چنانچہ آپ نے رسی کھول دی, وہ چلی گئی. اسی اثنا میں آپ وہاں بیٹھے تھے کہ یہودی کی آنکھ کھل گئی, جانتا تھا پہچانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا. کہا کہ میری ہرنی کہاں گئی؟ رسی کھلی دیکھی, گھوٹے کے ساتھ بندھی تھی خالی رسی. فرمایا کہ میں نے اس کو کھول دیا, اس کے بچے بھوکے تھے, وہ مجھ سے فریاد کر رہی تھی تو میں نے اس کی فریاد سن لی اور اس سے وعدہ لے لیا. تو اس نے بہت ہی حقارت کے ساتھ کہا, غصے کے ساتھ کہا, بھلا کہیں جانور بھی باتیں کرتے ہیں, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کیا جانے زبان اور کیا بولنا جانے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اس نے مجھ سے بات چیت کی ہے. اس نے کہا اگر وقت بتا دے گا, آپ نے سچ فرمایا اور یہ حقیقت ہوئی تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. بیٹھ گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو ہرمی چلی آئی. ہرمی آ گئی, آپ نے اس کی ٹانگ دوبارہ باندھ دی اور اس کے بعد پھر یہودی کے سامنے آپ نے اس ہرمی سے پوچھا کہ اے ہرمی تو مجھے پہچانتی ہے میں کون ہوں؟ ہرمی نے کہا جو یہودی نے بھی زبان سمجھی کہ ہاں میں آپ کو پہچانتی ہوں, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب اتنی بات سنی تو یہودی پر بڑا اثر ہوا کہ واقعی میں آپ سچ فرماتے ہیں اور آپ برحق پیغمبر ہیں. آگے ہاتھ بڑھایا, کہا مجھے مسلمان کر لیں. آپ نے انہیں کلمہ پڑھایا, مسلمان کر لیا, اپنا شاگرد بنا لیا, صحابیت کے مقام پر فائز کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے بھی ہرنی کو کھول دیا. تو ہرنی کا ہمارے حضرت شیخ حضرت والا حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ہرنی چلنے لگی اور پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اس طرح سے شادہ اور فرحاں وہ اپنے بچوں کی طرف چلی گئی. تو اللہ تعالی کی شان ہے کہ ذرا سی صحبت کا کتنا اچھا اثر ہوا اور اس طرح سے کام بن گیا یہودی کا بھی اور اس ہرنی کا بھی. ایک موقع ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا, اس نے آپ سے بات چیت کی اور کہا کہ میں تو جب آپ کو نبی مانوں اور پیغمبر مانوں, جبکہ یہ سامنے جو درخت لگا ہوا ہے وہ درخت اکھڑ کر آئے آپ کے پاس اور آپ کی گواہی دے. یہ اللہ کے پیارے اور سچے رسول کے معجزات میں سے ہیں اور اللہ تعالی قادر مطلق نے لاج رکھی ہمارے آقا کی اور کام پورے ہوئے. فرمایا کہ جاؤ درخت کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور اس سے کہو کہ تمہیں یاد کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں, آ جاؤ. چنانچہ اس شخص نے دل میں سوچا کہ درخت کو سلام کہنے سے کیا فائدہ اور درخت کیا سمجھے عربی کی بولی, لیکن حکم کی تعمیل کی اور جا کے کہا کہ تمہیں اے درخت, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ. تو حدیث شریف میں تفصیل ہے, اس کتاب میں سنا چکا ہوں کہ وہ درخت اس طرح اکھڑنے لگا کہ اس طرف جھکا پہلے تو ادھر کی جڑیں آوازیں آئیں ٹوٹنے کی, ٹوٹ گئی ساری. پھر ادھر سے ادھر کو جھکا تو ادھر کی جڑیں ٹوٹ گئیں, اس کی آوازیں آئیں. پھر ادھر کو جھکا تو ادھر کی جڑیں ٹوٹی, آواز آئی. پھر ادھر کو جھکا تو ادھر کی جڑیں ٹوٹی, آواز آئی. چاروں طرف وہ جھکا اور جھک جھک کے اس نے اپنی جڑیں توڑی اور وہاں سے وہ اپنی جڑیں جتنی بھی تھیں اس کے ساتھ لیے ہوئے سیدھا چلتا ہوا آپ کی خدمت اقدس میں آ گیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ تو بتا مجھے پہچانتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کو پہچانتا ہوں. فرمایا میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. بات چیت سن لی, وہ ایمان لے آئے. پھر آپ نے فرمایا جا تو اپنی جگہ جا کے اگ جا, لگ جا. چنانچہ وہ پھر چلا گیا اور وہاں جا کے اپنی جگہ پر پھر فٹ ہو گیا. اللہ کا قادر مطلق ہے. بہرحال میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اب بھی عرض کرتا ہوں کہ جس محفل کے اندر بھی کوئی شخص, اللہ والوں کی محفل ہو, دین کی باتیں ہو, وہاں اگر وہ طلب کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کو نفع ہوگا, اور اگر وہ تنقیدی نظر سے آیا ہوگا یا جاسوسی کی نظر سے آیا ہوگا یا خالی ویسے ہی تفریح کے طور پر آیا ہوگا تو اس کو رتی بھر نفع نہیں ہوگا. اور یہاں جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, توجہ دلائی ہے کہ محفل ملے تو اس میں محروم مت جانا, وہاں سے لے کر لوٹنا, جھولی بھر لینا, دامن بھر لینا, اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبتوں کی کیا بات ہے کہ اللہ والوں کی صحبت بہت زبردست اکثیری حکم رکھتی ہے اور کیمیا کا اثر رکھتی ہے. آدمی کی جب کایا پلٹ جائے تو آدمی پھر آدمی بن جاتا ہے, انسان بن جاتا ہے, اور اس طرح سے مومن اور مسلمان پکا اور سچا بن جاتا ہے. وہ تیرے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, اسی قسم کی محفلوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں, دین کی باتیں سنتے ہیں, دین سمجھ میں آتا ہے, دل مائل ہوتا ہے کہ بات صحیح کہی, اور اس طرح سے ہدایت ملنے لگتی ہے, اللہ کا کرم ہونے لگتا ہے. ہدایت دینے والے اللہ ہی ہیں.